وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. اور میرا خیال یہ ہے کہ قیامت کبھی نہیں آئے گی, اور اگر بالفرض کبھی مجھے اپنے رب کے پاس لوٹایا بھی گیا تو اس سے بھی اچھی جگہ ملے گی. ایک بھائی یہ سمجھ رہا تھا کہ دنیا کے اندر جو مجھے مال دولت ملی ہے وہ دولت مجھے ملی ہے اللہ کا چہیتا بندہ ہونے کی وجہ سے. کہا میں نہیں مانتا کہ قیامت کبھی آئے گی, اور چلو بالفرض محال مان لو ذرا سی دیر کے لیے کہ قیامت آنے والی ہے, تو مجھے میرے اللہ کے دربار میں پہنچ کر کے دنیا سے بھی زیادہ اچھا باغ اور باڑی ملے گی. کیوں ایسا؟ اس نے کہا جنت کے مکان, جنت کی باڑیاں, جنت کے باغ دنیا سے بہت اچھے اور بہتر ہے, اور جنت اللہ اپنے خاص بندوں کو دیں گے, مقبول بندوں کو دیں گے. تو اس پر وہ نافرمانی ناشکری کرنے والا بھائی یوں دلیل نکال رہا ہے کہ اگر میں اللہ کا مقبول اور خاص بندہ نہ ہوتا تو مجھے دنیا کے اندر باغ باڑیاں نہ ملتی. اللہ نے دنیا کے اندر مجھے باغ دیے, باڑیاں دی, یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ مجھے شاندار باڑی دیں گے. یہ دلیل ہی غلط, بالکل غلط. اس لیے کہ دنیا کی راحت, دنیا کا موج مزہ, دنیا میں کھانا پینا یہ تو اللہ تعالیٰ ظالموں کو بھی دیتے ہیں, باغیوں کو بھی دیتے ہیں, سانپ بچھو کو بھی عطا فرماتے ہیں, بھیڑیوں کو بھی دیتے ہیں, پھاڑ کھانے والے جانوروں کو بھی دیتے ہیں, سب کو دیتے ہیں. تو دنیا کی دولت, دنیا کا مال, دنیا کے بنگلے یہ اللہ کے راضی ہونے کی نشانی نہیں ہے. آگے فرمایا قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ کیا تو ذات اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے جس نے پہلے تجھے مٹی سے پیدا کیا, پھر نطفے سے بنایا, پھر تجھ کو پورا صحیح سالم آدمی بنا دیا. یعنی اللہ کے احسان کو یاد کرو, اللہ تعالیٰ کے احسان اور اللہ کی فضل و کرم کو یاد کرو. اللہ نے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا, باقی تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ منی سے عام طور پر پیدا فرماتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام بھی غیر باپ کے پیدا ہوئے تھے. تو تمام انسانوں کو اللہ منی سے بناتے ہیں, اور منی کھانے سے بنتی ہے, اور کھانا مٹی کے اندر اگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو پیدا کرنے والے اس اللہ کا شکر ادا کر کے ایمان لے آنا چاہیے کہ جس اللہ تعالیٰ نے مکمل انسان بنایا, مکمل انسان بنایا, صحیح سالم انسان بنایا, اس اللہ پر ایمان لے آنا چاہیے. اسی لیے دیکھو عجیب بات ہے, بچے پیدا ہونے کے بعد چھوٹے ہوتے ہیں تو بچپن میں مٹی کھاتے ہیں غذا کی طرح, عجیب بات ہے. آگے فرماتے ہیں لیکن هو اللہ ربی ولا اشرك بربي احدا، لیکن میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہی اللہ تعالیٰ میرے رب ہے اور میں میرے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ جو ایمان والا بھائی ہے نا، وہ ایمان والا یوں کہہ رہا ہے کہ میں تو اللہ پر ایمان رکھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا نہیں ہوں۔ یہ تیری باڑی، یہ تیرا مال، تیرا سامان کسی بھی وقت برباد ہو سکتا ہے۔ ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله ان ترني انا اقل منك مالا وولدا۔ اور جب تو تیرے باغ میں، باڑی میں داخل ہو رہا تھا تو تو نے ایسا کیوں نہیں کہا کہ جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ اگر تجھے میرے بارے میں یہ نظر آ رہا ہے کہ میرا مال اور میری اولاد تجھ سے کم ہے تو فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا۔ تو مجھے تو میرے رب سے امید ہے کہ مجھ کو تیرے باغ سے بہتر، تیری باڑی سے اچھی باڑی دنیا میں دیوے یا آخرت میں دیوے، اور اس تیرے باغ پر، تیری باڑی پر آسمان سے کوئی سخت آفت اللہ بھیج دیوے جس سے وہ تیری باڑی ایک شراب چٹیل میدان ہو کر کے رہ جاوے۔ او یصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا۔ یا اس باغ کا پانی، باڑی کا پانی زمین میں نیچے اتنا اتر جاوے کہ پھر تم اس کو کسی طرح بھی تلاش کر کے لا نہ سکو، اس کو دوبارہ نکالنے کی کوشش بھی نہ کر سکو۔ عجیب بات وہ ایمان والے بھائی نے اپنے اس ناشکرے بھائی کو، نافرمان بھائی کو سمجھائی۔ پہلی بات تو یہ سمجھائی کہ جب تو تیری باڑی میں جاوے تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھ، یعنی اللہ نے اپنے فضل و کرم سے یہ مجھ کو دیا ہے، اللہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، اللہ کی مدد کے بغیر کوئی طاقت نہیں، اللہ تعالیٰ جب تک چاہیں گے باڑی رہے گی، اللہ جب چاہیں گے باڑی بیران ہو جائے گی۔ اور ہمیشہ ہر مال والے کو، ہر باڑی والے کو، ہر دولت والے کو یہی یقین رکھنا چاہیے، اللہ جب تک چاہیں گے باڑی سلامت، دکان سلامت، کاروبار سلامت، بزنس سلامت، بنگلہ سلامت، اور اللہ جب چاہیں گے اس کو ویران اور ختم کر دیں گے۔ اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو آدمی کوئی چیز دیکھے اور وہ چیز اس کو پسند آئے تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھ دو تو اس چیز کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گی، وہ چیز سلامت رہ جائے گی، یعنی بد نظری نہیں لگے گی۔ بھئی نظر جو لگ جاتی ہے نا، یہ نظر لگ جانا حق ہے، اور نظر اچھے آدمی کی بھی لگتی ہے، نظر برے آدمی کی بھی لگتی ہے۔ تو کوئی بھی چیز اچھی نظر آئی، اچھا کپڑا، اچھا مکان، اچھی گاڑی، اچھی باڑی، کوئی اچھا خوبصورت آدمی، تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھ لینا چاہیے تو انشاءاللہ نظر نہیں لگے گی اور نقصان بھی نہیں ہوگا۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکان کے دروازے پر یہ آیت لکھوائی تھی، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اللہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ تو اپنی باڑی میں، اپنے باغیچے میں، اپنے گارڈن میں، اپنے فارم ہاؤس میں جاؤ، فارم میں جاؤ، تو یہ آیت پڑھ کے جاؤ، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. تو ایمان والا بھائی اس نافرمان بھائی کو سمجھا رہا ہے کہ اپنی باڑی میں جاوے تو اللہ پر یقین اور ایمان کے ساتھ جا. پھر وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ آج دنیا میں میرے پاس مال کم ہے، اولاد کم ہے. دیکھو اس زمانے میں اولاد کم ہوتی تھی تو لوگ اس کو جو ہے نا غریب سمجھتے تھے، آج اولاد کم ہونا یہ مالدار سمجھا جاتا ہے. اور لوگ یوں کہتے ہیں غریبوں کی اولاد بہت ہوتی ہے. پرانے زمانے کے اندر دنیا میں جس کے پاس مال زیادہ، اولاد زیادہ، وہ آدمی بڑا سمجھا جاتا تھا. کیسی دنیا بدل گئی. تو وہ ایمان والا بھائی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی طاقت رکھتے ہیں کہ تیری باڑی سے اچھی باڑی مجھے دنیا میں دے وے یا آخرت میں دے وے، اور تیری باڑی کو اللہ تعالیٰ برباد کر دے وے. آسمان سے کوئی آفت آ جاوے، دائرے کا آفت آ جاوے، یا کوئی مصیبت آوے اور تیری باڑی برباد ہو جاوے اور پوری باڑی چٹیل میدان ہو جاوے. اور آدمی سوچے تو کیا ہوتا ہے، یہ باڑی جو فریش ہوتی ہے، گرین گرین، ہری ہری ہوتی ہے، درخت اگتے ہیں، وہ پانی کی برکت ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو پانی سکھا دے وے، کنویں سکھا دے وے، بورنگ بور ویل سکھا دے وے، نہر ندی سکھا دے وے، بارش روک دے وے، تو پھر کیسے کھیتی باقی رہے گی؟ کھیتی بھی اجڑ جائے گی. اور اللہ جب پانی کو نیچے اتار دیتے ہیں تو کوئی بھی آدمی پانی لا سکتا نہیں ہے. آج دنیا میں کتنے علاقے ایسے ہیں، کتنے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں نیچے نیچے دور دور تک پانی نہیں ملتا ہے، یا ملتا ہے تو کھارا یا کڑوا ملتا ہے، اللہ کی قدرت. اور بہت سی جگہ 15-18 فٹ میں پانی مل جاتا ہے. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا. اور پھر ایسا ہوا کہ اس کے سارے پھلوں کو عذاب نے گھیرے میں لے لیا. پھر جو مال اس نے اس باغ کو بنانے میں خرچ کیا تھا اس پر صبح کو اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا. اور اس باغ کی یہ حالت ہوئی کہ اپنی چٹیوں پر وہ گرا پڑا ہوا تھا اور وہ کہنے لگا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا. یعنی اس کی باڑی کے اوپر رات کو اللہ کی طرف سے عذاب آیا، وبال آیا، پوری باڑی ویران ہو گئی، بنجر ہو گئی، اجڑ گئی. تب وہ سمجھ گیا کہ میری باڑی کے اوپر جو آفت آئی، عذاب آیا، وبال آیا، میرے کفر کی وجہ سے آیا، میرے شرک کی وجہ سے آیا. میں کفر نہ کرتا تو یہ آفت نہ آتی، یہ مصیبت نہ آتی. میں نے کفر کیا، شرک کیا، نافرمانی کی، اسی لیے اللہ کی طرف سے میری باڑی کے اوپر یہ بڑی آفت، بڑی مصیبت آئی. دیکھو یہ عجیب و غریب قصہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں، کوئی بھی مال والا آدمی اپنے مال پر، اپنی دولت کے اوپر کبھی گھمنڈ نہ کرے. باڑی والا، فیکٹری والا، کاروبار والا اپنے مال دولت کے اوپر کبھی گھمنڈ نہ کرے. اللہ جب چاہے اس باڑی کو، فیکٹری کو، کاروبار کو، دکان کو، بزنس کو بیکار کر سکتے ہیں، برباد کر سکتے ہیں. اللہ ہم سب کو اللہ نے روزی روٹی کمانے کے جو اسباب دیے، سادھن دیے، چاہے دکان، چاہے فیکٹری، چاہے کھیتی، چاہے اور کوئی گندا، اس کو صحیح نعمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گھمنڈ اور تکبر سے اللہ ہم سب کی حفاظت.
وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا. گزشتہ دو مجلسوں سے ایک واقعہ چل رہا ہے، ایک مومن کا اور ایک کافر کا. گزشتہ مجلس میں یہ عرض کیا تھا کہ جس نے اللہ کی نعمت کی شکر گزاری نہیں کی، اس کی باڑیوں پر اللہ کی طرف سے ایک بھیانک عذاب آیا، اور اس عذاب نے آ کر کے اس کی تمام باڑیوں کو، اس کے مال سامان کو جلا کر کے راکھ بنا دیا. جب اس کی ساری نعمتیں ختم ہو گئی تو افسوس کرنے لگا کہ کاش میں اللہ کی ناشکری نہ کرتا، میرے رب کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ کرتا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا بھیانک عذاب آیا تو اس کافر اور ناشکرے کے پاس کوئی مدد کرنے والی جماعت نہیں تھی جو اللہ کو چھوڑ کر کے اس کی مدد کر دی، اور اس کی طرف سے کوئی بدلہ لینے والا بھی نہیں تھا. پہلے وہ اپنے دوستوں پر، اپنے ساتھیوں کے اوپر بہت اتراتا تھا کہ میرے دوستوں کی بہت بڑی جماعت ہے، میرے ساتھیوں کی بہت بڑی ٹیم ہے، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو کوئی دوستوں کی جماعت اس کو مدد کرنے کے لیے نہیں آئی. اور یہی حال ہے دنیا کا کہ دنیا کے جو کھانے پینے والے دوست ہوتے ہیں، جو انسان کے سکھ میں اور اچھے دنوں میں ساتھی ہوتے ہیں، جب کوئی قدرتی تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو ایسے وقت پر کوئی مدد کرنے کے لیے آتا نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ دوست کی پہچان مصیبت کے وقت پر ہوتی ہے. تکلیف اور مصیبت کے وقت جو دوست ساتھ دے وہ سچا اور مخلص دوست ہے، اور تکلیف کے موقع پر جو دور بھاگ جاوے وہ خالی دسترخوانی دوست ہوتا ہے. تو اس کی ایک ساتھیوں کی بہت بڑی جماعت تھی، ٹیم تھی، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو کوئی مدد کرنے کے لیے نہیں آیا. اور دوسری ایک بڑی بات یہ کہ یہ عذاب اللہ کی طرف سے تھا، دنیا کا کوئی دوست اور کوئی مددگار اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا. وما کان منتصرا، دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے کسی ساتھی کو کسی نے تکلیف پہنچا دی تو ہم اس کا بدلہ لیتے ہیں کہ تو نے میرے ساتھی کو تکلیف پہنچائی تھی، جب موقع آئے گا، چانس آئے گا تو ہم اس سے بدلہ لیتے ہیں، انتقام لیتے ہیں. لیکن یہاں تو عذاب بھیجنے والے اللہ تھے، کس کی ہمت ہے، کس کی مجال ہے کہ وہ اللہ سے بدلہ لینے جائے؟ تو نہ کوئی مدد کر سکا اور نہ کوئی آدمی اللہ سے بدلہ اور انتقام لے سکا. ہنالک الولایۃ للہ الحق، وخير ثوابا وخير عقبا. اختیار ایسے موقع پر, مدد کرنا ایسے موقع پر اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے جو برحق خدا ہے, اور اس کا ثواب سب سے اچھا ہے, اور اللہ جو نتیجہ دیتے ہیں وہی سب سے اچھا ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ ایسی تکلیف کے موقع پر اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا, سارا اختیار سارا پاور اللہ کے قبضے قدرت کے اندر ہے. اللہ انسان کو جو بدلہ آخرت میں دیں گے وہ بدلہ ہمیشہ باقی رہنے والا, اور جو انعام اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں عطا فرماتے ہیں وہی انعام اچھا ہے. بہت سی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کسی کو کوئی چیز دی, ہدیہ دیا, کسی کی ہم نے خدمت کی, تو دل کے اندر یہ چاہت ہوتی ہے کہ وہ ہماری اس خدمت کا احسان مانے, ہم کو شکریہ کہے, تھینک یو کہے, جزاک اللہ کہے. یہ دل کے اندر سے چاہت ہوتی ہے. تو حقیقت بات تو یہ ہے کہ ہم کسی کو کچھ ہدیہ دیوے, کسی کی کچھ خدمت کرے, تو اس کا بدلہ ہمیں اللہ سے لینے کی امید رکھنی چاہیے. وہ ہم کو شکریہ کہے, ہمارا احسان مانے, اس کی کبھی ہمیں امید نہیں رکھنی چاہیے. اللہ قرآن میں ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں, ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. کہ حقیقی شکر تو اللہ کے یہاں, بھائی دنیا میں کوئی شکریہ ادا کرے تو وہ کتنا ہے, دنیا کا شکریہ دنیا جیسا. اصل شکریہ اور اصل بدلہ تو اللہ سے لینے کا. اسی لیے ہم کسی کی خدمت کرے, کسی کو بدلہ دے رہے, تو وہاں سے شکریہ کی امید نہیں رکھنے کی, اللہ سے بدلے کی امید رکھنے کی. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. اے نبی, آپ لوگوں کے سامنے دنیا کی زندگی کی حالت بیان کیجیے کہ دنیا کی زندگی کی حالت کیا ہے. جیسے کہ وہ بارش کا پانی جو ہم نے آسمان سے اتارا, اللہ بارش برساتے ہیں, پھر اس بارش کے پانی کے ذریعے سے زمین کے اوپر سبزی خوب اگ کر کے نکلتی ہے, پھر دھیرے دھیرے وہ ہریالی چورا چورا ہو جاتی ہے, ہوا میں اڑنے لگتی ہے, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. اس دنیا کی زندگی کا خلاصہ اللہ نے بیان فرمایا کہ کیا مثال ہے دنیا کی زندگی کی. آپ دیکھتے ہوں گے کہ گرمی کے جو دن ہوتے ہیں, خاص کر کے گرمی کے دن جب ختم ہونے والے ہو اور بارش شروع ہونے والی ہو, ساری زمینیں کھیتوں کی ایک دم سوکھ جاتی ہے, یہاں تک کہ سوکھتے سوکھتے زمینیں پھٹنے لگتی ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالی آسمان سے رحمت کی بارش کو برساتے ہیں. اب جیسی رحمت کی بارش برسی, آپ دیکھیں گے کہ پوری زمین ہری 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 ہو جاتی ہے, چاول اگنے شروع ہو جاتے ہیں, گیہوں اگنے شروع ہوتے ہیں, سبزیاں اگنی شروع ہو جاتی ہے, بہترین لہلہاتی ہوئی خوبصورت کھیتی اگنے لگ جاتی ہے. چار مہینے تک بارش برابر برسے گی, تمام کھیتیاں باڑیاں ہری بھری ہوگی. پھر جب بارش کی موسم ختم ہو جاتی ہے تو دھیرے 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 جب گیہوں کے پکنے کی موسم آتی ہے, چاول کے پکنے کی موسم آتی ہے, تو وہ ہری ہری کھیتیاں پیلی ہونی شروع ہو جاتی ہے. پھر جب پیلی ہو جاتی ہے تو اس کو کاٹ لیا جاتا ہے, اور کاٹنے کے بعد جو اناج ہے, دانے ہیں, اس کو تو لا کر کے ہم گودام میں گھروں میں بھر لیتے ہیں. باقی جو اس کا گھاس پھوس ہوتا ہے ایک دم سوکھ کر کے پیلا ہو جاتا ہے. پھر دھیرے 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 وہ ٹوٹنے لگتا ہے, اور بالکل چورا چورا ہو کر کے جب تیز ہوائیں آتی ہیں تو ہوا میں اڑنے لگتا ہے, اور اڑ کر کے کہاں چلا گیا وہ بھی پتہ نہیں چلتا ہے. ایک ہری بھری کھیتی دھیرے دھیرے پیلی ہوئی, پیلی ہونے کے بعد سوکھ کر کے چورا چورا ہو کر کے ختم ہو گئی, ہوا میں اڑ گئی, پتہ بھی نہیں چلا کہاں گئے, پورا ایک دم صاف ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا کی جو رونق ہے نا, یہ چار دن کی چاندنی کی طرح ہے, پھر سب اندھیرا ہی اندھیرا ہے. ابھی یہ جو دنیا تمہیں ہری ہری معلوم ہوتی ہے کہ واہ واہ خوب دکان چل رہی ہے, خوب کاروبار چل رہا ہے, خوب مال آ رہا ہے, خوب پیسے آ رہے ہیں, تو اس کا اینڈ کیا ہے, انجام کیا ہے؟ سب ختم ہونے والا ہے, پانی مٹ کر کے ختم ہو جانے والا ہے. تو کہا جو چیز مٹ کر کے فنا ہونے والی, ختم ہونے والی, اس پر تم دل کیوں لگاتے ہو؟ کیوں ایسی مٹنے والی دنیا سے تم دل لگاتے ہو؟ میں نے مجذوب صاحب کا شعر پہلے بھی سنایا تھا, جگاچی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. جگاچی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. کہ اس فانی دنیا سے کیا دل لگاتے ہو؟ یہ تو عبرت کی جگہ ہے, ایک دن ختم ہونے کی جگہ ہے. یہ دنیا کی بہار, یہ دنیا کی ہریالی, یہ دنیا کی تازگی ایک دن مٹنے والی, ختم ہونے والی ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں, المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. یہ مال, یہ بیٹے, یہ دنیا کی زندگی کی رونق ہے. مال دنیا کی زندگی کی رونق, بیٹے دنیا کی زندگی کی رونق. اس دنیا کی زندگی کے ختم ہونے پر نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے. بھائی حدیث میں ایک عجیب مثال دی گئی, عجیب مثال ہے سمجھنے کے لائق. کا ایک آدمی مر رہا تھا, اس کا حاصل میں آپ کو سنا رہا ہوں. اس مرنے والے کے تین بھائی تھے. اس نے اپنے ایک بھائی کو بلایا مرتے مرتے کہ بھائی دیکھ میں مر رہا ہوں, میری روح نکل رہی ہے. تو وہ بولا بھائی اب یہ مرتا ہوا آدمی بیچارہ کہہ رہا ہے کہ دیکھ میں نے تیرے لیے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں, تیرے لیے میں نے راتوں کی نیند کو قربان کیا, کھانا قربان کیا, آرام قربان کیا, بہت قربانی دی تیرے لیے میں نے. اب آج جب میں مر رہا ہوں تو تو میری مدد کر. تو کیا کہتا ہے, सॉरी मैं कुछ मदद नहीं कर सकता तेरी, मैं कोई तेरी मदद नहीं कर सकता। अब हमको भी दिल में होता है ना कैसा भाई कि बिल्कुल मदद करने तैयार नहीं, हालांकि इसके लिए रात की नींदें कुर्बान की, आराम कुर्बान किया, खाना कुर्बान किया, पीना कुर्बान किया और आराम कुर्बान किया, लेकिन बिल्कुल मदद करने के लिए तैयार नहीं। तो कहा अच्छा दूसरे भाई को बुलाओ, तीन भाई है, दूसरे नंबर वाले को बुलाओ। दूसरे नंबर वाले को बुलाया और उसको कहा कि भाई देख मेरी आखिरी हालत चल रही है, मैं मरने के करीब हूँ, तो मेरी कुछ मदद कर, मैंने तेरे लिए भी बहुत कुर्बानियाँ दी है, तुझे मालूम है मैं भूखा रहता था, प्यासा रहता था, रात की नींद को कुर्बान करता था, तेरे लिए मैं थकता था, आज जब मेरे मौत का वक्त है तो तू मेरी मदद कर। तो दूसरे भाई ने क्या जवाब दिया कि मैं तेरी इतनी मदद करूंगा कि जब तू मर जाएगा तो गुसल देने का इंतजाम करूंगा, कफन पहनाऊंगा, जनाजे की नमाज का इंतजाम करूंगा और तुझे कब्रिस्तान पहुंचा दूंगा। बाकी तू ये चाहता हो कि मैं कब्र में तेरी मदद करूं, ये नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। बस इतना करूंगा कि तेरे मरने के बाद गुसल, कफन, दफन, जनाजा का इंतजाम करूंगा, बाकी आगे कब्र में, कयामत में कोई मदद नहीं करूंगा। चलो ये दूसरा भाई पहले भाई से कुछ अच्छा निकला, पहले ने तो बिल्कुल मदद से ना कह दिया, अब इसको तो मरने वाले को बड़ा टेंशन है कब्र का, वहां क्या होगा आखिरत का। तो कहा कोई भाई तो जवाबदारी लेवे कि चलो कब्र में आखिरत में मदद करेंगे। तो तीसरे नंबर वाले को बुलाओ, तीसरे वाले को बुलाया कि भाई देख पहले तो मैं माफी मांगता हूं कि मैंने तेरे लिए कोई ज्यादा मेहनत नहीं की, न तेरे लिए मैं कोई ज्यादा रातों को जागता था, न खाना पीना कुर्बान करता था, कोई मैंने तेरे लिए ज्यादा मेहनत नहीं की, न कुर्बानी दी, बस तू मेरा भाई है, मैंने थोड़ी बहुत तेरी खिदमत की होगी, थोड़ी बहुत, आज मैं मर रहा हूं तू मेरी कुछ मदद कर। तो ये तीसरे नंबर वाला भाई क्या कहता है, बहुत अच्छा तू इत्मीनान से मर जा, तूने मेरी ज्यादा खिदमत नहीं की, मेरी ज्यादा फिक्र नहीं की, लेकिन सुन मैं तेरी कब्र में भी मदद करूंगा और कल कयामत के दिन भी मैं तेरी मदद करूंगा। बहुत सोचने की मिसाल है ये। तब पहले दो भाई के लिए बहुत कुर्बानियां दी, रातों को जागा, भूखा भी रहा, प्यासा भी रहा, थका भी बहुत। पहले नंबर वाले ने तो बिल्कुल हाथ ऊंचे कर दिए कि मैं कोई मदद नहीं करता है। दूसरे नंबर वाले ने कब्रिस्तान तक का वादा किया है। और तीसरे वाला कि जिसके लिए कोई मेहनत नहीं की थी ज्यादा, कोई खिदमत नहीं की थी, उसने क्या कहा कि कब्र में भी मदद करूंगा, कयामत में भी मदद करूंगा। वाह वाह कितना अच्छा भाई। अब ये तीन भाई कौन का, पहले नंबर वाला भाई कि जिसने बिल्कुल मदद करने से ना कह दिया, वो इंसान का माल और इंसान की दौलत है, ये पहला भाई माल और दौलत है। कि माल और दौलत इंसान का ऐसा भाई है कि इसके लिए रातों को जागता है, दौड़ धूप करता है, भूखा रहता है, प्यासा रहता है, हलाल का हराम, हराम का हलाल, झूठ का सच, सच का झूठ, पता नहीं क्या क्या करता है, लेकिन वो माल मरते वक्त पर हाथ ऊंचे कर देता है कि बिल्कुल काम नहीं आऊंगा, बिल्कुल मदद नहीं करूंगा, बल्कि जैसी तेरी रूह निकलेगी मैं दूसरे की मालिकी में चला जाऊंगा, बेटों के पास, बीवी के पास, बहनों के पास, रिश्तेदारों के पास चला जाऊंगा, मैं जरा भी तेरी मदद नहीं करूंगा। تو کہا یہ پہلے نمبر کا بھائی انسان کا مال اور انسان کی دولت ہے. اب سوچ لو جس کے پیچھے ہم بہت مر رہے ہیں وہ کتنا ساتھ دے رہا ہے. کہا دوسرے نمبر والا بھائی کون جس نے قبرستان کا وعدہ کیا؟ تو کہا وہ انسان کی اولاد ہے. انسان کی اولاد ہے. کہا اولاد کے لیے بھی انسان بہت تکلیفیں اٹھاتا ہے لیکن اولاد کتنی کام آئے گی؟ تو کہا ابا مرو ہم آپ کو غسل دیں گے, کفن دیں گے, قبرستان پہنچائیں گے, جنازے کی نماز پڑھیں گے, بس پھر کچھ نہیں, پھر آپ جانو آپ کی آخرت جانے, بس اتنا ہی ساتھ دیں گے. رہا تیسرا بھائی کون کا جس کے لیے انسان نے زیادہ محنت نہیں کی, زیادہ فکر نہیں کی, لیکن اس نے پرومس دیا, وعدہ کیا کہ قبر میں بھی ساتھ دوں گا, قیامت میں بھی ساتھ دوں گا. کہ یہ تیسرے نمبر والا بھائی یہ انسان کے اچھے اعمال ہے. کہ اچھے اعمال کے لیے انسان کوئی زیادہ محنت نہیں کرتا ہے. کہ چلو ٹائم ہے تو نماز پڑھ لو, کہ موقع ہے تو ذرا ذکر کر لو, کہ فرصت ہے تو ذرا دین کی مجلس میں بیٹھ جاؤ. کوئی محنت نہیں کرتا آدمی, لیکن یہی اعمال انسان کو قبر میں بھی ساتھ دیں گے, انشاءاللہ قیامت میں بھی ساتھ دیں گے. تو اس آیت میں یہی سمجھایا گیا ہے کہ مال اولاد دنیا کی زندگی کی رونق ہے. دنیا ختم, مال بھی ختم, اولاد بھی ختم, کچھ نہیں کام آئے گا. اور باقی رہنے والی نیکی کہ بہتر ہے آپ کے رب کے یہاں اس کا ثواب اور اچھی ہے اس کے اندر امید اور توقع. کا باقی رہنے والی نیکی کیا چیز؟ تو حدیث میں فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ چیز باقی رہنے والی نیکی ہے, یہ باقی رہے گی اللہ کے یہاں. ایک حدیث ہے معراج کی حدیث, اس حدیث میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو ایک دو تین چار ساتویں آسمان پر پہنچے. تو دنیا میں جو ہمارا کعبہ شریف ہے اللہ ہمیں بار بار لے جا رہے ہیں, اس کعبہ کی سیدھی لائن میں ساتویں آسمان پر فرشتوں کا کعبہ ہے. اس کا نام ہے بیت معمور. یہ ہے بیت اللہ, وہ ہے بیت معمور. قرآن میں اس کا ذکر ہے والبیت المعمور, اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے. تو حضور ساتویں آسمان پہ پہنچے تو دیکھا کہ بیت معمور جو ہے فرشتوں کا کعبہ, اس کی دیوار کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو حضور کے دادا ہوتے ہیں وہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. حضور آگے بڑھے, اپنے دادا جان سے ملاقات کی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یوں فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ معراج سے لوٹ کر کے دنیا میں جاوے تو اپنی امت کو میرا سلام پہنچا دینا. اپنی امت کو میرا سلام پہنچانا اور پھر اپنی امت سے یوں کہنا کہ جنت کی جو زمین ہے وہ ایک میدان کی طرح ہے, جیسے میدان ہوتا ہے ایسے جنت کی زمین ہے. اس جنت کی زمین پر جو تمہارے بنگلے بنتے ہیں, تمہارے لیے باغیچے بنتے ہیں, باڑیاں بنتی ہیں, تو اس کے لیے دنیا سے اللہ کا ذکر بھیجو, سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر, یہ بھیجو تو وہاں کام چلے گا. یہ مٹیریل ہے وہاں کے باغیچوں کا, بنگلوں کا. جنت کے محل, جنت کے باغیچے, اس کا مٹیریل یہ اللہ کا ذکر ہے کہ جتنا بھیجو گے اتنا تمہارے لیے گارڈن لگیں گے, باغیچے لگیں گے, محل بنیں گے. تو یہ ہے باقی رہنے والی نیکی. اور آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں ایک آدمی نے چڑھ کر کام کر دیا, سلیب بھر دیا, پلاسٹر نہیں کرواتا بھائی, پلاسٹر نہیں کرواتے تو وہ پیسے آنے بند ہو گئے, آئیں گے تو کام کریں گے آگے. ایک مثال ہے سمجھنے کی, یہ ذکر چالو رہے گا فرشتے کام کرتے رہیں گے جنت میں, کنسٹرکشن چالو رہے گا. جیسے ہی دنیا سے یہ ذکر بند ہو گیا فرشتے بھی کام چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. اب دوسرے فرشتے پوچھتے ہیں بھائی کیوں ادھورا چھوڑا, تو کہا وہ دنیا سے آوک بند ہو گئی, جب آوک چالو ہوگی کام چالو کریں گے. اس لیے یہ تو چالو ہی رکھنے کا. والباقیات الصالحات, اللہ کا ذکر, نماز, تلاوت, یہ چالو ہی رکھنے کا, تو وہاں کام کاج چالو رہے. اور بعض حضرات نے باقیات الصالحات سے مراد لیا ہے مومن کی نیت اور مومن کے ارادے کو, کہ مومن جو نیک نیتیں کرتا ہے, نیک ارادے کرتا ہے, یہ اللہ کے یہاں باقی رہیں گے. اور ایک حدیث میں عجیب بات دیکھی کہ باقی رہنے والی نیکی کیا چیز ہے, تو کہا نیک لڑکیاں, آدمی کی نیک لڑکیاں. حدیث میں امام قرطبی نے یہ حدیث نقل فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوا, فرشتے اس کو جہنم میں کھینچ کے لے جا رہے تھے, تو اس کی جو بیٹیاں تھیں وہ بیٹیاں اس کو لپٹ گئی اور چلانے لگی, رونے لگی, اے اللہ یہ ہمارا باپ ہے, اے اللہ اس باپ نے دنیا میں بڑی محنت سے ہماری خدمت کی ہے, اے اللہ اس باپ نے بڑی محنت سے ہم کو بڑا کیا ہے. بیٹیاں اس کو لپٹ جائے گی, چلائے گی, شور مچائے گی, اے اللہ تو ہمارے باپ کو معاف کر دے. تو فیصلہ ہو چکا جہنم میں لے جانے کا, فرشتے لے جا رہے ہیں, لیکن بیٹیاں چمٹ گئے اور وہ چلا رہی ہے, شور کر رہی ہے, اور اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ ہمارے باپ کو تو معاف کر دے. تو ان بیٹیوں کے کہنے کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کے باپ کو معاف فرما دیں گے اور کہہ دیں گے کہ ٹھیک ہے جاؤ جنت میں لے جاؤ. تو نیک بیٹیاں یہ انسان کے لیے باقی رہنے والی نیکی ہے, اس لیے بیٹیوں سے نفرت نہیں کرنی چاہیے, یہ بیٹیاں انشاءاللہ مغفرت کا ذریعہ بنے گی. اور اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اسی نیک عمل کے اوپر تم امید لگا کے بیٹھو, باقی مال امید لگانے کی چیز نہیں ہے, جتنے نیک اعمال ہے اس پر امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دیں گے اور جنت دے دیں گے. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے, یہ پہاڑ جو آج کھڑے ہوئے ہیں قیامت کے دن چلیں گے, فرشتہ جب سور بھوکیں گا تو یہ بھاری بھاری پہاڑ بھی ہوا میں اڑیں گے, چلیں گے, اور آپ دیکھیں گے زمین کو ایک دم کھلی ہوئی, زمین پر جو پہاڑ ہے وہ بھی ختم, اونچا نیچا ہے وہ بھی ختم, درخت وہ بھی ختم, عمارتیں وہ بھی ختم, پوری زمین ایک دم کھلی صاف ہوگی. میں ہم چارپائی پر, پلنگ پر, بیڈ پر چادر بچھاتے ہیں, اس چادر میں کرچلی پڑ جاتی ہے, تو کرچلی اونچی نیچی اونچی نیچی ہوتی ہے. اب اس کو ایک طرف سے کھینچو تو سب کرچلی ختم ہو, سیدھی چادر. بالکل اسی طریقے سے اس زمین کو کھینچا جائے گا اور پوری زمین ایک دم سیدھی ہو جائے گی. لا ترى فيها عوجا ولا امتا, کوئی اونچی نیچی نہیں, کوئی ٹیڑھا میڑھا نہیں, کوئی پہاڑ نہیں, سیدھی زمین, قیامت کی زمین ایک دم سیدھی ہوگی. وحشر نہ ہو, ہم سب لوگوں کو جمع کریں گے اللہ فرماتا ہے, اور کسی کو ہم باقی نہیں چھوڑیں گے, سب کو جمع کریں گے. بھائی دنیا میں آدمی کو کسی جگہ نہیں جانا ہو, قسم قسم کے بال میں ہوتے ہیں, سکھ نوٹ رکھ دو, بیماری کی رپورٹ رکھ دو, ڈاکٹر کی رپورٹ رکھ دو, مت جاؤ, شادی کا بہانہ کر دو, اور کچھ بہانہ کرو, قسم قسم کے بہانے. لیکن وہ دن ایسا ہوگا اللہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے, سب کو قیامت میں اکٹھا کریں گے. اور کیسے اکٹھا کریں گے؟ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا, سب لوگ اللہ کے سامنے ایک سیدھی صف میں کھڑے ہوں گے, صفوں میں آئیں گے, جیسے نماز میں صف میں آتے ہیں, قیامت میں بھی صفوں میں لائن سے سب اللہ کے سامنے آئیں گے. لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, تحقیق کہ تم ہمارے پاس آئے جیسا کہ ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. جب انسان پیدا ہوتا ہے نا تو بدن پر کپڑا نہیں ہوتا, ننگا ہوتا ہے, تو قیامت میں بھی انسان ننگا ہوگا. دوسری بات, انسان جب پیدا ہوتا ہے پیروں میں چپل نہیں ہوتی, قیامت میں بھی کھلے پیر اللہ اٹھائیں گے. تیسری بات, انسان جب پیدا ہوتا ہے تو پیشاب کی جگہ پر ایک چمڑی ہوتی ہے جس کو ختنہ میں کاٹ دیتے ہیں, وہ چمڑی جو ختنہ میں کاٹ دی جاتی ہے وہ چمڑی بھی قیامت کے دن انسان کے بدن پر آ چکی ہوگی. جیسے ماں کے پیٹ سے دنیا میں انسان آتا ہے بالکل ویسا ننگا بغیر چپل ختنہ کی چمڑی کے ساتھ اللہ کے دربار میں آئے گا. چوتھی بات, دنیا میں اکیلا آتا ہے, قیامت میں بھی اللہ کے سامنے اکیلے جانا ہے. پانچویں بات, دنیا میں تو مصیبت آتی ہے, اللہ حفاظت میں رکھے, آدمی کورٹ میں جاتا ہے, وکیلوں کو لے کے جاتا ہے, ایک وکیل, دو وکیل, چار وکیل, بڑا وکیل, چھوٹا وکیل, قیامت کے دن کوئی وکیل نہیں, کوئی بیرسٹر نہیں, کوئی لائر نہیں, کوئی سولیسیٹر نہیں, اکیلے اکیلے جانا ہے اللہ کے سامنے. تو کہ جیسے تم ماں کے پیٹ سے نکلے تھے ایسے تم کو اللہ کے دربار میں آنا ہے. کہ کفن کہاں گیا؟ وہ تو قبر کی مٹی کھا گئی, کفن تو قبر میں ختم ہو گیا. بالکل ننگے بدن اللہ کے دربار کے اندر آئیں گے. جب یہ حدیث سنی تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت غیرت والی عورت تھی, شرم والی عورت تھی, کہنے لگی کہ حضور جب بدن پر کپڑے نہیں ہوں گے تو لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے, ایک دوسرے کے سطر کو, بدن کو دیکھیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عائشہ قیامت کے دن معاملہ اتنا خطرناک ہوگا کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی فرصت نہیں ہوگی, کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا, ہر ایک کو اپنے حال کی فکر ہوگی کہ میرے لیے جنت کا فیصلہ ہوتا ہے یا جہنم کا ہوتا ہے. بالکل بازو میں ایک آدمی کھڑا ہے, آدمی اس کے بدن کو بھی نہیں دیکھے گا, اس کے سطر کو بھی نہیں دیکھے گا, ہر ایک کو اپنی پرواہ ہوگی, کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا. اور ایسے موقع پر اللہ کے کچھ خوش نصیب بندے ایسے ہوں گے کہ جنت میں سے کفن لا کر کے ان کو پہنایا جائے گا, جنت کے لباس, جنت کے کپڑے ان کو پہنائے جائیں گے. اور حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے جنتی کپڑے اللہ پہنائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو, سب سے پہلے. مشکات شریف میں حدیث موجود ہے, اول من یقصى یوم القیامۃ ابراہیم, سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ جنت کے کپڑے پہنائیں گے. اور کیوں ایسا؟ ایسا اس لیے کہ اللہ کے دین کی محنت کے خاطر نمرود ظالم بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ننگا کیا تھا. جب نمرود کے دربار میں دین کی دعوت لے کر کے گئے تو نمرود نے آگ میں ڈالنے سے پہلے اللہ کے نبی کو ننگا کیا تھا, ننگا کر کے آگ میں ڈالا تھا. تو چونکہ دین کے لیے تکلیف اٹھائی, اور جو تکلیف آدمی دین کے لیے اٹھاتا ہے اللہ کو بہت پسند ہے, وہ تکلیف بہت پسند دین کے لیے تکلیف اٹھانا. تو چونکہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے دین کے لیے دشمن نے ننگا کیا, اس لیے قیامت کے دن ان کو سب سے پہلے جنتی کپڑے پہنائے جائیں گے. اللہ ہمیں بھی عافیت سے جنتی کپڑے عطا فرمائے اس محشر کے اندر. ایک بات سنا دو بیچ بیچ میں, کہ میرے پیر و مرشد حضرت اقدس مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے. حضرت کا شعر ہے فارسی زبان کے اندر, چو شود ز قبر بیرون سرم بہزار شوق ندا گنم بطنم بجائے کفن نہن غبار راہ مدینہ را. چون شود ز قبر بیرون سرم بہزار شوق ندا گنم بطنم بجائے کفن نہن غبار راہ مدینہ را. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب کل قیامت کے دن لوگوں کو قبر سے نکالا جائے گا اور جنت سے جنتی کپڑے لائے جائیں گے اور جنتی کپڑے پہنائے جائیں گے, تو میں اللہ سے کہوں گا کہ اللہ مجھے جنتی کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے, مجھے تو مدینہ کی مٹی لا کر کے میرے بدن پر لگا دی جائے. میں جنتی کپڑے سے زیادہ مدینہ کی مٹی سے محبت کرتا ہوں, مجھے مدینہ کی مٹی لا کر کے میرے بدن پہ لگا دو. کیسا عشق تھا حضور سے, کیسی محبت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور کیسی محبت تھی مدینہ پاک سے کہ جنت کا کپڑا نہیں چاہیے, مدینہ کی مٹی چاہیے بدن کے اوپر. اللہ اکبر, اللہ ایسا عشق اور محبت ہمیں بھی عطا فرما دے. آگے فرماتے ہیں بل کام تم لوگوں, تم دنیا میں یہ کہا کرتے تھے کہ قیامت کا کوئی وقت ہی آنے والا نہیں, کیا دنیا میں تو قیامت کو جھٹلاتے تھے. اور اللہ کی طرف سے اعمال نامہ, یہ جو چوپڑے فرشتے لکھتے ہیں اسی کو اعمال نامہ کہتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اعمال نامے کو رکھوا دیں گے. تو جب اعمال نامہ رکھا جائے گا تو آپ گنہگاروں کو دیکھیں گے کہ ڈر رہے ہیں اس بات سے جو ان چوپڑوں میں لکھی ہوئی ہے, اور وہ کہیں گے کہ افسوس ایک کمبختی ہماری, ان چوپڑوں کو کیا ہو گیا کہ چھوٹی چیز بھی نہیں چھوڑی اور بڑی چیز بھی نہیں چھوڑی, سب کچھ اس میں موجود ہے. جب قیامت کا میدان شروع ہوگا تو پوری زندگی فرشتوں نے جو ہمارے اعمال لکھے اللہ ہمارے سامنے رکھ دیں گے. 24 گھنٹے, جس دن آدمی بالغ ہوا اس دن سے مرتے دم تک, یہ دو فرشتے یہاں ڈیوٹی پر لگے ہوئے ہیں. ایک نیکی لکھتا ہے, ایک برائی لکھتا ہے, اور چھوٹی سے چھوٹی بات بھی لکھتے ہیں, بڑی سے بڑی بات بھی لکھتے ہیں. تو جب قیامت کے دن یہ چوپڑے کھلیں گے تو انسان ڈرے گا, اللہ اللہ اس میں تو چھوٹے چھوٹے گناہ بھی لکھتے ہیں, بڑے بڑے گناہ بھی لکھتے ہیں. اور کہے گا ارے یہ کیسے ریکارڈ ہیں, کیسے چوپڑے ہیں کہ چھوٹی چیز بڑی چیز سب اس میں موجود. اللہ اکبر. اب آپ سوچیں گے کہ بھائی صبح سے لے کر رات تک میں کیا کام کیا, اس کو لکھنے میں کتنی نوٹ بک چاہیے, تو پوری زندگی کی ساری بات لکھنے میں کتنے چوپڑے ہوں گے. تو آج کے زمانے کے اندر یہ جو چپ آئی نا چھوٹی چھوٹی چپ, اس نے یہ مسئلہ بھی ہم کو سمجھا دیا ہے کہ جب دنیا میں 15-20 کلو بائٹ کی چپیں ایسی آتی ہے کہ اس میں ہزاروں کی ہزاروں چیزیں آسانی سے آ جاتی ہے, تو اللہ کو پوری زندگی کا حساب ریکارڈ کروانے میں اللہ کو کوئی مشکل ہی نہیں ہوگی, کوئی تکلیف نہیں ہوگی. یہ ہے نا, یہ سب چیزیں ہم کو قیامت سمجھا رہی ہے. جتنی بھی نئی نئی چیزیں دنیا میں آتی ہے نا, اس سے قیامت بہت آسانی سے سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی یہ چپ کے اندر ہزاروں چیزیں آسانی سے آ جاتی. اب تو ایسی ایسی ایک ایک سیڑھیاں آئی ہے کہ قاہرہ کیرو کے اندر اور مدینہ پاک کے اندر جو یونیورسٹی کی لائبریریاں ہیں کا پوری ایک سیڑھی کے اندر لاکھوں کتابیں ایک سیڑھی کے اندر ایک چپ کے اندر موبائل کی, جو چاہے وہ دیکھ لو اور پڑھ لو. تو کہا جب انسان دنیا کا یہ کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو بہت آسان ہے, بہت آسان. سارے مسئلے آسانی سے اب قیامت کے سمجھ میں آ رہے ہیں, کوئی مشکل نہیں. تو ساری چیزیں انسان دیکھے گا تو ڈرے گا, اور جتنا کام دنیا میں کیا تھا سامنے موجود, سب سامنے موجود. یہ اعمال ہے نا ایک شکل میں آئیں گے, اعمال کی شکل ہوگی, نماز کی نورانی شکل ہوگی, روزوں کی شکل ہوگی, تلاوت کی شکل ہوگی. آپ نے وہ حدیث تو سنی ہے کہ قربانی کا جانور بھی ایک شکل میں آئے گا, سواری کی شکل میں آدمی بیٹھ کے اس پر جائے گا. اچھے اعمال اچھی شکل میں, برے اعمال بری شکل میں, سب سامنے آئیں گے. آپ کا رب سنن نہیں کرے گا کہ کوئی نیکی کی تھی تو کیا نیکی گاڑی کے چوپڑے میں دکھتی نہیں ہے. بھائی دنیا کے اندر حاضری کی غیر حاضری ہو سکتی ہے اور غیر حاضری کی حاضری ہو سکتی ہے, دنیا میں سب چلتا ہے, لیکن وہاں اللہ کے یہاں ظلم نہیں کہ ہم نے ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھا تھا اور اندر لکھنا رہ گیا ہے, نہیں ہو سکتا. کہ ایک فقیر کو 10 پیسے دیے تھے وہ لکھنا رہ گئے, ایسا نہیں ہوگا. چھپ کے سے گالی بولی تھی وہ لکھنا رہ گئی, ایسا نہیں ہوگا. چھوٹی سے چھوٹی نیکی اور چھوٹا سے چھوٹا گناہ ان کے ریکارڈ میں چھپتا نہیں, سب موجود. اللہ کسی چیز کو مٹائیں گے اور ساری بدلا آتا ہے. بزرگوں اگر کتاب لے رہے اللہ کہ یہ پانچ بھائی کا آوک کا سادھن باقی رہ گئے اور وہ پانچ معذوروں کا گزران بھی چلتا رہ گئے. کہ یہ اللہ کی طرف سے مجھے حکم تھا کہ ان پانچ بھائیوں کی کشتی کو بچانا ہے, اس کے لیے میں نے کلاڑا مارا تھا. یہ جب راس کی بات آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی سمجھ گئے کہ واقعی انہوں نے کلاڑا مارا تھا, اس میں بھلائی اور خیرخواہی تھی. ایک بہت بڑی بات تھی جو حضرت خضر علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے انجام دی. یہاں ایک بات اور بھی سمجھنی چاہیے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا وہاں پہنچ جانا اور ان کے ذریعے سے کشتی کی حفاظت کا ہو جانا, یہ بھی اللہ کی ایک غیبی مدد تھی, غیبی مدد تھی. اگر یہ چلے جاتے اور خضر علیہ السلام پاٹیاں نہ توڑتے تو ظالم بادشاہ ان کی کشتی کو لے لیتا, اور شاید
اللہ نے خضر علیہ السلام کو بھیج کر کے ان کی کشتی کی حفاظت فرما لی. وہ پانچ معذور بھائیوں کی خدمت کی برکت سے تھی. وہ جو اپنے معذور بھائیوں کی خدمت کرتے تھے اس کی برکت سے اللہ نے خضر کو بھیجا اور بھیج کر کے ان کی کشتی کی حفاظت فرما لی. اور اس کی تائید بخاری کی ایک حدیث سے ہوتی ہے کہ جو آدمی خدمت کرتا ہے اللہ اس کو ضائع اور برباد نہیں فرماتے. جو حضرت خدیجہ والا واقعہ بخاری شریف میں مشہور ہے, تو اس واقعے میں حضرت خدیجہ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ ابن نوفل کے پاس لے جانے والی کی بات آئی تھی, اس میں حضرت خدیجہ نے یہی کہا تھا حضور سے کہ اللہ کے نبی آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں, صلہ رحمی کرتے ہیں, مہمانوں کو کھلاتے ہیں, اللہ آپ کو کبھی ضائع اور برباد نہیں ہونے دیں گے. تو جو بھی دوسرے کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کو برباد ہونے سے بچا لیتے ہیں. تو یہ پہلا معاملہ تھا کشتی کے توڑنے کا, تو کا اس کا راز اور بھید یہ تھا. باقی آگے والی دو راز کی بات